بعدش كده دول لازم نخصك.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل الغيث إلى آخر الرواية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگو، بھائیو، دوستو، عزیزو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے. انسان کے سارے ارادے پورے نہیں ہوتے، اگر پورے ہو جائیں تب تو یہ خدا بن جائے گا. اللہ فرماتے ہیں، ما تشاؤون الا یشاء اللہ، تمہاری چاہتیں ساری پوری نہیں ہوتی، چاہت تو اللہ کی ساری پوری ہوتی. حدیث قدسی میں ہے، یا ابن آدم انت ترید وانا ارید ولا یکون فی الدنیا الا ما ارید. اے آدم کی اولاد، تیرے بھی ارادے ہیں، میرے بھی ارادے ہیں، لیکن میرے ارادے پورے ہوں گے، تیرے پورے نہیں ہوں گے. بندے کی ہر چاہت اگر پوری ہو جائے تب تو یہ خدا بن جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ تب ارشاد فرمایا جب حضرت علی نے کوئی ارادہ کیا اور ارادہ کے مطابق کام نہیں ہوا، تو حضرت نے فرمایا، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، کہ میرے پیچھے بھی کوئی ذات ہے. تو بھائی، ہم نے بھی بہت جلدی نکلنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن کام پہ کام بنتا چلا گیا، وہاں گئے وہاں گئے وہاں گئے، ہمارے بھی ارادے ٹوٹتے گئے. ارادہ تو یہی تھا کہ ہم بھی جلدی پہنچ جاتے، لیکن نہیں پہنچ پائے. تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارے ارادوں کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو اللہ ہی کی ذات ہے، اور اسی کے ارادوں پر ہم چلتے ہیں. بہرحال، میں نے حدیث شریف کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، یہ ایک لمبی حدیث ہے جو بخاری شریف کی روایت ہے. مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدا کمثل الغیث، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میری مثال اور میں جس شریعت کو لے کر آیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش. اللہ کے نبی نے اپنی شریعت کو تعبیر فرمایا بارش سے. حکمت کیا ہے اس میں؟ دیکھو، ایک میری اور آپ کی مثال ہوتی ہے اور ایک نبی اور اللہ کی مثال ہوتی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق. ہماری مثالیں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں جس میں کوئی معنی نہیں. ایک طالب علم حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا، میزان پڑھ رہا تھا، نحو میر پڑھ رہا تھا. حضرت نے فرمایا، فاعل اور مفعول کی مثال دیتے ہوئے، ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا. دوسرے دن حضرت نے فعل مجہول کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، ضرب زید، زید مارا گیا. تو طالب علم کہنے لگا حضرت سے کہ حضرت، کل کو یہ زید مار رہا تھا اور آج یہ خود ہی پیتا گیا، تو اب یہ بتاؤ حضرت، سبق بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کہ زید ظالم ہے یا مظلوم ہے. طالب علم نانوتوی سے پوچھنے لگا کہ زید ظالم ہے یا مظلوم ہے؟ اگر ظالم ہے تو اس کم وقت کے نام ہی پر سبق نہیں پڑھیں گے، ظالم کا سبق کیا پڑھنے کا، اور اگر مظلوم ہے تو پہلے اس کی مدد کریں گے پھر سبق پڑھیں گے. تو میری اور آپ کی مثالیں تو ایسی ہی ہوتی ہے, ایک اللہ کی مثال ہوتی ہے. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. پیغمبر, یہ جن جھوٹے معبودوں سے تجھے ڈرا رہے ہیں, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے. ان سب کو کہہ دو کہ ایک نہیں, 100 معبود کو لے آؤ میرے مقابلے میں, اور ساری ماتاؤں کو جمع کر لو میرے مقابلے میں. ثم مقیدونی, اور پھر میرے خلاف تدبیر کرو, مجھے مہلت بھی نہ دو. کہیں اللہ مثال دیتا ہے, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون. ایک وہ غلام ہے جس کے 3 مالک ہیں, اور ایک وہ غلام ہے جس کا 1 مالک ہے. بتاؤ تم کس غلام کو پسند کرو گے؟ اس غلام کو جس کا 1 ہی مالک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو 3 کا غلام ہے وہ کس کو راضی کرے گا؟ صبح کو ان کو بھی کام, ان کو بھی کام, ان کو بھی کام. یہ کہیں گے میرے گھر چل, وہ کہیں گے میرے گھر چل, یہ کہے گا میرے مکان چل, تو کس کو راضی کریں گے؟ اگر 1 کا ہوگا تو اس کو راضی کرنا آسان ہے. اللہ کہتا ہے میرے 1 کے بن جاؤ, 1000 کے مت بنو, میں راضی ہو جاؤں گا, ساری دنیا والوں کو راضی کر دوں گا. ایک اللہ کی مثالیں ہوتی ہیں, کس انداز سے اللہ مثال دیتے ہیں. اللہ کی مثال میں ان اللہ لا یستحیی کتاب, پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں تو مچھر کی مثال دی, کہیں تو اس دنیا کی مثال عنکبوت اور مکری کے جالے سے دی. کیا آیت ہے وہ؟ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. فرمایا اگر تم دنیا کی حقیقت جانتے ہو تو جیسے ایک مکری کا جالا ایک بچہ یوں انگلی مارے تو ٹوٹ جاوے, فرمایا موت کے جھٹکے سے ہی دنیا ساری ٹوٹ جائے گی. دنیا کے پیچھے دوڑنے والے کی مثال کیسے دی اللہ نے؟ مثال دی اللہ جل شانہ نے, فرمایا یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ, یہ مثالیں ہیں. یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. فرمایا جیسے دھوپ پر رہی ہو اور تم روڈ پہ گاڑی لے کر دوڑ رہے ہیں تو تمہیں دور سے پانی نظر آتا ہے, ہے نا؟ روڈ پہ پانی نظر آتا ہے. اللہ اسی کی مثال دے رہا ہے. اب پیاسا آدمی, زمان کہتے ہیں وہ پیاسا آدمی جس کو بہت پیاس لگی ہے, اس کو زمان کہتے ہیں. پیاسا آدمی دور سے پانی دیکھا, دوڑا اس کے پیچھے, وہاں پہنچا تو پانی وانی تو کچھ تھا نہیں, وہ تو روڈ چمک رہا تھا. پھر آگے نظر آیا, پھر دوڑا, پانی نہیں تھا. پھر آگے نظر آیا, پھر دوڑتا رہا, دوڑتا رہا, دوڑتا رہا, شام ہو گئی. اب جب دھوپ ہٹ گئی تو اب تو کوئی پانی نظر نہیں آتا. فرمایا شام ہو گئی دوڑتے دوڑتے, پانی تجھے نظر نہیں آیا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. فرمایا اسی طرح ہے میرے بندے, تو دیکھتا ہے یہاں سے دولت مل جائے تو دوڑ پڑا, وہاں سے مل جائے تو دوڑ پڑا, یہاں سے ملے تو دوڑ پڑا. صبح سے دوڑتا رہا, دوڑتا رہا, دوڑتا رہا, تیری زندگی کی شام ہو گئی, بڑھاپا آ گیا, داڑھی سفید ہو گئی, چہروں پہ نلکیاں پڑ گئی, تو بہت دوڑا دولت سمجھ کر کے, یہاں سے مل جائے وہاں سے مل جائے, حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دولت تو کیا ملتی. فرمایا فوفاہ حسابا, موت کا جھٹکا لگا تو اللہ نے نام اعمال پیش کر دیا کہ یہ ہے تیری زندگی کا خلاصہ. فوفاہ حسابا واللہ سریع الحساب, اللہ بہت جلدی حساب لینے والا. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جلالین شریف میں لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نصف دن سے کم میں, نصف دن سے کم میں, دنیا کے اعتبار سے آدھا دن, نصف آدھے دن سے کم میں ساری کائنات, ساری مخلوق کا حساب لے کر فارغ ہو جائے گا. بہت جلد وہ حساب لینے والا ہے. تو اللہ کی مثالیں بڑی عجیب ہوتی ہے, اللہ جل شانہ جس انداز سے مثال دیتے ہیں. اسی لیے تو ہمارے جوان ظاہر میں ہنسنے کے لیے ڈرامے سنتے ہیں, ڈراموں کی کیسٹیں لاتے ہیں, فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندو تمہارے دلوں کی تسکین تو میرے ہاتھ میں ہے, ہسانا میرے ہاتھ میں ہے, رلانا میرے ہاتھ میں ہے, ظاہری ٹپ ٹاپ میرے ہاتھ میں ہے, داخلی کنٹرول پاور میرے ہاتھ میں ہے, باہر کا کنٹرول پاور میرے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک تو تل ملک من تشا, جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. تو عز من تشا و تذل من تشا, دیکھو نا حکومت کے نقشے آئے دن ہمارے سامنے کیسے ہو رہے ہیں. کل کا بادشاہ جو شاہی تاج کے ساتھ سونے کی کرسی پہ بیٹھا کرتا تھا, جب اس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تو سارے دوست اس کے ختم ہو گئے. ہماری حکومت میں کتنے وہ لوگ ہیں جو کل کو ایک بادشاہ بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے دن جیل میں جا رہے ہیں. بے عزتیاں ہو رہی ہے, ذلتیاں ہو رہی ہے. پنجاب کا وہ سارے پولیسوں کا افسر ایک لڑکی کو چھیڑنے کے نتیجے میں وہ حالات ہوئے کہ پورے پنجاب کا پولیس افسر جیل میں گیا. صرف جیل میں نہیں, عورت سے جب ہاتھ کڑی پہن کر لایا جا رہا تھا, ایک نوجوان کو جلال میں غصہ آ گیا, اس کی غیرت غصے میں آ گئی کہ تو حکومت کا, حکومت کی طرف سے لوگوں کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا, تو نے خود اس کے خلاف کر لیا, یہاں چھری ماری, لہو لہان ہو گیا. کل کو لوگوں کی پٹائی کرنے والا آج خود مات کھا رہا ہے. مالک الملک تو تل ملک, سرزمین گجرات کے حالات اس وقت دیکھ لیجئے, جو کل کو لوگوں کے اوپر اپنے ڈھاک جما رہے تھے, اپنا روب جما رہے تھے, آج خدا نے ان کی پکڑ فرما لی. مالک الملک تو تل ملک من تشا وتنزع الملک ممن تشا وتعز من تشا وتذل من تشا, عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے. میں لاکھوں کو جمع کر کے جلسہ اور تقریر کر دوں, اس سے عزت نہیں ملتی. میں آپ کو کہوں مجھے عزت دے دو, آپ کو کہوں عزت دے دو, عزت اسے نہیں ملتی. اللہ کہتا ہے عزت تو میرے ہاتھ میں ہے. تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر, میرے بندے تو اپنے دل کی تسکین کے لیے بھی کبھی ڈرامے کی کیسٹ, کبھی فلاں ویڈیو کیسٹ, کہیں فلاں آڈیو کیسٹ, کئی فلاں کیسٹ, نہ معلوم کتنی کیسٹوں کو تو دیکھ رہا ہے تاکہ تجھے سکون مل جائے. تو غلط سوچ رہا ہے, اس سے سکون نہیں ملے گا. میرے عزیز علماء اللہ کہہ رہا ہے ہوا ازحق و ابقا, اللہ کہتا ہے ہوا ازحق و ابقا, میں ہی ہساتا ہوں میں ہی رلاتا ہوں. رلانا میرے ہاتھ میں, ہسانا میرے ہاتھ میں. تم یہ نہ سوچو کہ تمہارے ڈراموں سے تمہیں خوشیاں مل جائیں, تمہاری کیسٹوں سے تمہیں خوشیاں مل جائیں, غمیاں دور ہو جائیں. اللہ کہتا ہے میں ہی ہساتا ہوں میں ہی رلاتا ہوں, میں ہسانے پر آتا ہوں تو پھانسی کے فندوں پر بھی ہسایا کرتا ہوں, اور میں رلانے پر آتا ہوں تو رقص و سرور کی مستیوں میں بھی رلایا کرتا ہوں, رقص و سرور کی مجلسوں میں بھی رلایا کرتا ہوں. ہمارے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانے سری رحمت اللہ علیہ, آزادی ہند میں حضرت شیخ الہند کے ساتھ ساتھ ہیں. حضرت کا پکڑ وارن نکلا, آپ کو پکڑا گیا, پانی پت کے جیل میں رکھا گیا. آپ کی سزا اللہ ہو, آپ کی سزا کتے کا پنجرا, اتنا چھوٹا چھوٹا سا, اور پنجرے کی دونوں طرف یوں سلاخیں اور پیچھے بھی سلاخیں, اور حضرت کو بیچ میں بٹھا دیا گیا. اب اگر یوں پھرتے ہیں تو بھی سلاخیں لگتی, اس طرف پھرتے ہیں تو بھی سلاخیں, پیچھے تو بھی سلاخیں لگتی. سات راتیں سات دن اور چھ راتیں گزر گئی بیٹھے بیٹھے اسی حالت. بہت مشکل ہے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہمارے لیے یہاں پر, وہ ان سلاخوں کے درمیان بیٹھے ہوئے. سات راتیں اور چھ دن گزر گئے مسلسل تسلسل کے ساتھ. ساتویں دن جیلر آ کر کہتا ہے ظفر احمد مسئلے سے رجوع کر لو، ہمارا ساتھ دے دو. انگریزی جیلر تھا، کہنے لگا ہم اپنا جاسوس تمہیں بنا لیں گے اور بڑی رقم دیں گے. حضرت مولانا مسکرائے، اسی حالت میں سوئے نہیں ہیں اتنی راتوں سے، مسکرا کر فرمایا میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. یہ تو سات دن گزرے ہیں، سات سال بھی تم اسی حالت میں مجھے بٹھائے رکھو گے، میں بیٹھا رہوں گا لیکن غداری نہیں کروں گا. یہ ہمارے علماء دیوبند کا وصف ہے، دھوکہ بازی نہیں، غداری نہیں. ہاں ضرورت پڑنے پر تھوڑا سا سکوت اختیار کر لیں اور مسئلہ ہے، لیکن غداری کبھی نہیں ہوگی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جب خلق قرآن کے مقابلے میں بیرا اٹھایا، مشہور ہیں جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، بیرا اٹھایا اور حکومت وقت کے سامنے آپ نے مقابلہ کیا تو حضرت امام احمد ابن حنبل کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور روزانہ صبح میں حضرت کو کہا جاتا تھا مسئلے سے رجوع کر لو، نہ کہتے تھے تو 100 کوڑے مارے جاتے تھے. دن گزرتے گئے، یحیی بن معین رحمت اللہ علیہ بھی اسی زمانے میں، لیکن یحیی بن معین خاموش ہو گئے، سکوت اختیار کر لیا. امام احمد کو بہت غصہ آیا یحیی بن معین پر، فن اسماء رجال کی امام ہے یہ، تو یحیی بن معین رحمت اللہ علیہ بہت غصہ آیا امام احمد کہ کیوں اس مسئلے میں نہیں بول رہے ہمارے ساتھ. کسی نے یحیی، حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل نے مرتے دم تک یحیی بن معین سے قطع تعلق کر لیا تھا اسی مسئلے کی بنیاد. یحیی بن معین سے کسی نے یہ بات کہی تو حضرت امام یحیی ابن معین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم جانتے ہو میرا بدن دبلا پتلا ہے، احمد کی طرح تحمل مجھ میں نہیں ہے کوروں کا، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں بھی امام احمد کے ساتھ ہوں لیکن میں نے اپنی کمزوری کی بنیاد پر سکوت اختیار کیا تھا. حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ یحیی ابن معین اپنی باتوں میں سچے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب انتقال ہوا تو اس جنازے میں اور اس چارپائی پر یحیی ابن معین کی نعش کو رکھا گیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر کو رکھا گیا تھا، وہ چارپائی نصیب ہوئی اور جنت البقیع میں تدفین وجود میں آئی. تو سکوت تو ہو سکتا ہے، باقی غداری نہیں ہو سکتی. فرمایا مولانا ظفر احمد صاحب تھانے سری رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ تو ممکن ہے کہ میں 7 سال اسی طرح بیٹھ کر نکال دوں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ میں غداری کروں، میں ایمان کا سودا نہیں کروں گا. رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، سینے سے ظفر احمد کو لگایا اور فرمایا تم نے میرے ایمان کی، میری شریعت کا لحاظ کیا ہے، میں تمہیں جنت کی بشارت سناتا ہوں. یہ خواب میں مولانا ظفر احمد صاحب کو بشارت سنائی. دیکھیے اس عالم میں بھی ظفر احمد مسکرا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میں مسکرانے پر، مسکرا دلانے پر آتا ہوں تو پھانسی کے فندے پر بھی دلاتا ہوں، اور اگر میری طرف سے مسکراہٹ نہ دینی ہو، خوشی نہ دینی ہو، سکون نہ دینا ہو تو ساری کیسیتوں کو جمع کر لو، ہونٹوں کی ہنسی تو ہو جائے گی لیکن دل کا تو وہی بے قراری اور بے سکونی رہے گی. ہوا ازحق واب کا، وہی رساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور جب سب کچھ ہے تو اسی مولا کی طرف رجوع کرنا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اللہ کی مثالیں ہوتی ہیں، ایک نبی کی مثالیں ہوتی ہیں، اور ایک میری اور آپ کی مثالیں ہوتی ہیں جس میں کوئی دم ہی نہیں ہوتا. ہماری مثالوں میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے، ہماری مثال میں تو پاؤں کہاں ہوتا ہے، سر کہاں ہوتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ کے حبیب ایک مثال دے رہے ہیں، فرمایا مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدا کمثل الغیث، میری اور میری لائی ہوئی شریعت کی مثال ایسی ہے جیسے بارش, بارش کا پانی. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حضرات علماء نے اس میں تین حکمتیں, تین مناسبتیں ذکر فرمائی. پہلی مناسبت ذکر فرمائی کہ جیسے پانی کے بغیر کسی کی زندگی نہیں گزر سکتی, ساری مخلوق کا وجود پانی پر منحصر ہے, انسان ہو یا چرند و پرند ہو یا کیڑے مکوڑے ہو یا سانپ بچھو ہو, سب ہی کی زندگی یہ موقوف ہے پانی ہی کے اوپر. اللہ کے نبی نے پانی سے مثال دے کر اشارہ کر دیا کہ جیسے پانی کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی, اسی طرح روحانی پانی یعنی میری شریعت کے بغیر بھی تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی. دوسری مشابہت یہ ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں کھا لو پی لو, لیکن پیاس بجھانے کے لیے تو پانی ہی کی ضرورت پڑتی ہے. بھائی تم کولڈ ڈرنک پی لو, آئس کریم کھا لو, جو چاہے کھا لو پی لو, بعد میں کہتے پانی لاؤ, سیون اپ پی لی پانی لاؤ. ارے بھائی ابھی تو ٹھنڈا پیا اور پھر پانی مانگ رہے, کہاں کچھ بھی پیا ہو لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے. اللہ کے حبیب نے پانی سے مثال دے کر بتایا کہ دنیا بھر کی چیزیں کھا لو پی لو لیکن پیاس پانی سے بجھتی ہے. اسی طرح ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اور ساری دنیا کی سائنس اور ساری دنیا کی چیزوں کو حاصل کر لینا, لیکن تمہاری روحانی پیاس تو میری شریعت ہی سے بجھنے والی ہے. اس کے بغیر سکون نہیں مل سکتا ہے. اگر ہمیں سکون مل سکتا ہے تو اسی روحانی شریعت سے سکون مل سکتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ. قاری عبد الباسط صاحب نے ایک اپنا واقعہ لکھا ہے, بڑا عجیب, وہ تو انتقال کر گئے, ان کا ایک واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ بادشاہ مصر نے مجھے پیغام بھیجا کہ عبد الباسط سے کہو میرے ساتھ سفر میں چلنا ہے. قاری صاحب تیار ہو کر آ گئے ایئرپورٹ پر. کہاں کا سفر؟ کہاں رسیا جانا ہے. رسیا میں ایک سیمینار ہو رہا تھا, سیمینار کے ختم پر ایک آخری مجلس تھی. اس مجلس میں کام یہ تھا کہ ہر مذہب والا اپنی کتاب پڑھے گا. تو اب تیسرے دن یہ شروع ہوا کہ پہلے یہودی نے اپنی کتاب پڑھی, ان کے عالم نے, پھر عیسائی کے عالم نے کتاب پڑھی, پھر بدھ مذہب والے نے اپنی کتاب پڑھی, پھر ہندو مذہب والے نے اپنی کتاب پڑھی. دنیا بھر کے مذاہب کے لوگ اپنی کتابیں پڑھتے چلے گئے. قاری صاحب کہتے ہیں کہ میرا نام سب سے اخیر میں تھا, ویسے بھی اسلام کو تو پیچھے ہی ڈالتے ہیں, میرا نام سب سے اخیر میں تھا. اخیر میں مجھے کہا گیا کہ پڑھو. ان کا ایک طرز تھا پڑھنے کا, ایک لہجہ تھا, اس طرز کو اس طرز پر پڑھنا شروع کیا. قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پڑھتے پڑھتے سانس لینے کے لیے یوں جو سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ رسیا کا پریسیڈنٹ, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کس نے رلایا؟ وہ تو ناستک تھا, وہ دہریا تھا, کس نے رلایا اس کو؟ وہ عربی زبان نہیں جانتا تھا, کس نے رلایا؟ کسی کتاب پر نہیں رویا, قرآن ہی پر رویا. اس لیے کہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا قرآن ہے. از دل خیزد بر دل ریزد. اسی لیے یہود اور نصرانیت انتہائی درجہ دولت کے ذریعے سے محنت کر رہے ہیں لیکن ان کے مذہب نہیں پنپ پا رہے ہیں. مسلمانوں کا مذہب باوجود کہ مسلمانوں کی کوئی محنت نہیں ہے لیکن پھیلتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. آپ تعجب کرو گے, یورپ کی گنتی کے اعتبار سے, انگلینڈ کی گنتی کے اعتبار سے, وہاں کی حکومت یہ بتا رہی ہے کہ ہماری برادری قریباً 8 سال کے اندر 50,000 سے زائد مسلمان ہو چکی ہے. یہ وہاں کا میڈیا بتا رہا ہے, کسی مسلمان کا کہنا نہیں ہے, ان کا میڈیا بتا رہا ہے. کوئی محنت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جا رہا ہے ایک قرآن اور یہ شریعت. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے اندر سے یہ نکلا ہوا کلام ہے, یقینی طور پر یہ جانے ہی والا ہے. تو اسی قرآن سے ہمارے قلوب کو لذت ملے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارے دلوں کو اللہ کی یادوں سے, اللہ کے ذکر سے لذت ملے گی. اور دیکھو جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, قرآن کیا سزا بیان کرتا ہے؟ بڑی خطرناک, بڑی خطرناک, بڑی خطرناک. اللہ اکبر. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا, اللہ نے کیا سزا بیان کی؟ ہم اس کو شیطان کے حوالے کر دیں گے. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین, وہ بہت برا ساتھی ہے. میرے بھائیو, اللہ کے ذکر میں لذت آتی ہے, اس کے یادوں میں مزہ آتی ہے. فرمایا ساری دنیا کی چیزیں کھا لو اور پی لو, لیکن تمہاری پیاس تو پانی سے بجھتی ہے, اسی طرح دنیا بھر کی چیزیں حاصل کر لو, لیکن تمہاری روحانی پیاس تو میری شریعت ہی سے بجھے گی. تیسری مشابہت یہ بھی ہے دونوں کے درمیان کہ دیکھو, انسان کے بدن سے جب پانی نکل جاتا ہے تو بدن کمزور پڑ جاتا ہے, ڈائریا ہو جائے, دست لگ جائے, جس میں انسان بے دست و پا ہو جاتا ہے, بغیر ہاتھ پاؤں کا ہو جاتا ہے. اگر رات بھر دست لگ گئے, صبح کو آپ ان سے کہو کہ جناب چلیے, کہیں گے نہیں چل سکتا ہوں, پاؤں میں قوت نہیں. کیا ہوا؟ کہنے لگے بدن کا پانی نکل گیا. اچھا, بدن کے پانی کے نکلنے پر ظاہری جسم تمہارا کمزور پڑ جاتا ہے, اگر تمہارے روحانیت کے اندر سے میری شریعت کا پانی نکل جائے گا تو تمہاری روحانیت بھی کمزور پڑ جائے گی. اور کمزور آدمی پر ہر ایک حملہ کرتا ہے, تمہاری روحانیت کے کمزور ہونے پر ساری دنیا تم پر حملہ کرے گی. آج یہی ہو رہا ہے, ساری دنیا کا ہم پر حملہ اس لیے کہ ہماری روحانیت کمزور پڑی ہوئی, نہ ہماری نمازیں ہیں, نہ ہماری دینداری ہے, نہ تقویٰ ہے, نہ طہارت ہے, نہ معاملات کی صحت, نہ عبادات کی صحت, نہ اخلاق کی صحت, نہ عقائد کی صحت. حضرت جی معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دین عبادت کی لائن سے زندگی میں آئے گا اور معاملات کی لائن سے نکل جائے گا. آج یہی ہو رہا ہے, عبادت میں تو ہم بڑے اچھے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن باہر کے میرے معاملات, میراث میں میں نے غبن کیا, دھوکہ دیا, پڑوسی کو میں نے دھوکہ دیا, زمین کے مسئلے میں دوسروں کو دھوکہ دیا, یتیم کا مال غلط دستاویز بنا کر کے میں نے اپنے نام پر کر لیا, یہ ساری برائیاں ہم میں پائی جا رہی ہے. دین عبادت کی لائن سے زندگی میں آیا, معاملات کی لائن سے نکل گیا. اللہ جل شان ہو ہمیں صحیح طور پر اس دین متین اور اس دین عظیم کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت لمبی روایت ہے, میں روایت پیش نہیں کرتا, اس کا ماحصل پیش کرتا ہوں. اور بخاری شریف کی روایت ہے, مفسر روایت آپ کے وہاں ماشاءاللہ بہت سارے علماء ہیں, ان سے پوچھ لیجئے. دوپہر میں وہاں ودالی میں نام بولے جا رہے تھے, کیسر پوری. میں نے کہا کیسر پوری کتنے ہیں, کتنے فارغ ہو رہے ہیں کیسر پوری. میں نے کہا سب کیسر ہی لگا کر کے آ گئے, کوئی زعفران لگا کر آیا ہی نہیں. تو کہا 13 ہے اور ہر سال یہاں فارغ ہوتے ہی رہتے ہیں اتنے سارے. میں نے کہا پھر تو پورا کیسر پورا جو ہے علماء ہی کا گھر ہوگا, سب علماء ہی علماء ہوں گے یہاں تو, اور پھر داماد بھی سب علماء ہی آ جاتے ہیں یہاں پر. یہ مولانا سیف الدین صاحب تمہارے گاؤں کے داماد ہیں. میں نے کہا خسر کو خسر اس لیے کہتے ہیں کہ بیچارہ لڑکی دے کر خسارے میں پڑ جاتا ہے. خسر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ لڑکی دے کر خسارے میں پڑ جاتا ہے, اور داماد کو داماد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دائماً آباد رہتا ہے. وہ پھر باپ لڑکے کی فکر نہیں کرتا, داماد کی فکر زیادہ کرتا ہے, اس لیے کہ اگر لڑکا ناراض ہوا تو کوئی عرض نہیں, لیکن داماد ناراض ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو بستی علماء کی ہے, پھر داماد بھی سارے علماء ہی آ رہے ہیں, تو ساری بستی علماء کی بھری ہوئی ہے. روایت تو آپ ان اکابر علماء سے پوچھ لینا, ورنہ فضائل اعمال میں دیکھ لینا. مفسر روایت بخاری شریف کی ہے, حدیث الغار اس کو کہا جاتا ہے. وہ تین آدمی جا رہے تھے, چٹان آ گئی, تینوں نے دعا کی اور پھر وہ چٹان ہٹ گئی. اس کا ماحصل مجھے پیش کرنا ہے. حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس روایت پر, اور وہ بات فرمائی جو بلا مبالغہ متقدمین کی کتابوں میں نہیں ملتی. ہمارے حضرت سے ہم نے سنا کہ حیات الصحابہ حضرت کی وہ کتاب ہیں کہ متقدمین میں ایسی کتاب کسی نے نہیں لکھی. حالانکہ حضرت کا علم تو مطالعہ بہت عجیب ہے, بہت وسیع مطالعہ ہے. فرماتے ہیں میں نے ایک ایک لفظ کے لیے ہدایہ کو پوری چار چار مرتبہ دیکھا, ایک لفظ کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کتنی کتابیں دیکھی. وہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حیات الصحابہ جیسی کتاب متقدمین میں کسی نے نہیں لکھی. جو حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ, ہاں یہ اور بات ہے کہ چونکہ حضرت ہی کا کلام میں نقل کروں, فرمائے یہ بات ہے کہ چونکہ حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تنقیح کا مجاز نہیں تھا, اس لیے کچھ ضعیف روایتیں بھی آ گئی, یعنی وہ واقعات بھی آ گئے جس میں حدیث کی سند کے اعتبار سے کچھ کلام ہوا ہے, لیکن بہرحال ایسی کتاب اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھی. حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت حدیث الغار پر یوں فرماتے ہیں, پیارو دیکھو ان تینوں نے اپنی عبادتیں پیش نہیں کی, اپنے معاملات پیش کیے. انہوں نے یہ نہیں کہا بہت نماز پڑھتے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ ایک نے کہا میرا معاملہ میرے والدین کے ساتھ صحیح تھا, دودھ پلانے کا, خدمت کا. دوسرے نے کہا میرا معاملہ میرے مزدور کے ساتھ صحیح تھا, میں نے مزدوری دے دی اوپر سے زیادہ دیا. تیسرے نے کہا میرا معاملہ میں نے اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ صاف کر لیا. فرمایا ان تینوں نے معاملات پیش فرمائے. آگے فرماتے ہیں تینوں کے معاملات صحیح تھے, اللہ نے دنیا کی چتان ہٹا دی. اے امت محمدیہ اگر تم اپنے معاملات کو صحیح کرو گے اللہ جہنم کی چتان کو ہٹا دے گا. گڑبڑی ساری ہماری معاملات ہی میں ہے, ساری گڑبڑی ہماری معاملات میں. عبادت میں تو ہم کچھ خشوع اور خضوع بھی کر لیتے ہیں, کچھ اچھے سے وضو کر کے سجدہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن سارے مسائل معاملات کے آ جاتے ہیں. معاملات ہمارے صحیح نہیں, مسائل ہمارے صحیح نہیں, اس لیے ہمیں اپنے معاملات کو بہت درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو صحت عبادت بھی نصیب فرمائے, صحت معاملات بھی نصیب فرمائے, صحت عقائد بھی نصیب فرمائے, صحت اخلاق بھی نصیب فرمائے, صحت معاشرت بھی نصیب فرمائے. علامہ رومی نے فرمایا کہ کچھ لوگ کچھ نابینا تھے, وہ ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے تو واپس آ کر کیا دیکھیں گے, آنکھ تو تھی نہیں ان کی, نابینا کیا دیکھے گا. تو ہاتھی دیکھنے چلے, کسی نے پاؤں پکڑا, کسی نے سون پکڑی, کسی نے دم پکڑی. اب آ کر تبصرہ کرنے لگے ہاتھی کیسا تھا, تو جس نے پاؤں پکڑا وہ کہتا تھا ستون کی طرح تھا, کسی نے دم پکڑی وہ کہنے لگا رسی کی طرح تھا, کسی نے سون پکڑی وہ کہنے لگا سانپ کی طرح مر رہا تھا. علامہ رومی فرماتے ہیں سب کا تبصرہ غلط ہے, یہ تو ایک عضو کو پکڑ لیا اور پورا اسی کو سمجھ لیا. رومی اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں اسی طرح میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ صرف ایک پہلو کو لے لیا اور سمجھا پورا دن اسی میں آ گیا, نماز کو لے لیا سمجھا پورا دن یہی ہے باقی سب چھٹی, کسی نے معاملات کو لے لیا سارا دن یہی ہے باقی چھٹی, کسی نے کہا میں پڑے اخلاق والا بس اسی میں آ, کسی نے کہا میں تو مغلوب کے لیے بہت خرچ کرتا ہوں, اسکول چلاتا ہوں, فلاں چلاتا ہوں, فلاں چلاتا ہوں, باقی نماز کہتے نماز نہیں ہے. اس نے اسی کو دین سمجھا, حالانکہ وہ دین کا ایک شعبہ ہے, کل دین نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا, ستاری کی ہے, اللہ کرے کہ قیامت میں بھی ستاری ہو جائیں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. حضرت تو حضرت تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو میرے حضرت بہت ان کی باتیں سناتے, حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دابھیل حضرت تھانوی تشریف لائے تھے دابھیل یہاں گجرات میں, تو کسی نے حضرت سے زور سے معانقہ کیا اور معانقہ کرنے کے بعد فرمایا حضرت کو ڈال دیجئے, جیسے ہوتا ہے نا آج کل لوگ معانقہ کر کے کچھ ڈال دیجئے, تو حضرت تھانوی سے کسی نے فرمایا کچھ ڈال دیجئے, تو حضرت نے فرمایا کیا ڈال دوں, بلغم ہے کہیں تو ڈال دوں. پھر حضرت نے فرمایا کہ اس طرح ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ تو محنت و مجاہدہ سے ہوتا ہے. بیٹھے بٹھائے کہہ دیں کہ نمازی بن جائیں, کیسے ہوگا؟ نماز کے لیے چلیں گے تو نماز ہوگی, روزہ رکھیں گے تو روزہ ہوگا, کسی کے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں, صحبت اہل اللہ سے مزاج بنتا ہے, باقی کرنا تو ہم ہی کو پڑے گا. صحبت اہل اللہ سے مزاج بنتا ہے, صحبت باولیا اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے مزاج بنے گا دین کا, محنت و مجاہدہ تو ہم ہی کو کرنا پڑے گا. حضرت ثانوی نے ایک مرتبہ فرمایا, لوگ میرے متعلق کیوں کہتے ہیں کہ میں قصاب ہوں, یعنی سخت ہوں. حضرت کے وہاں تو اصول بہت تھے نا. حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ رات میں گئے تو اصول یہ تھا کہ 10 بجے خانقاہ کا دروازہ بند. تو اب ہمارے بڑے بھی دیکھیے کیسے بات. اب حضرت مدنی نے نہ دروازہ کھٹکھٹایا نہ کچھ نہیں, باہر سو گئے, چادر تھی سو گئے بھائی. صبح حضرت ثانوی جب تشریف لائے فجر کے موقع پر, دیکھا کوئی سویا ہے. فرمایا کون؟ فرمایا ننگے اسلاف حسین احمد مدنی. تو حضرت ثانوی ایک دم, کہا مولانا کیا ہو گیا آپ؟ کہا تمہارے اصول ہمیں اجازت کہاں دیتے ہیں؟ حضرت ثانوی نے اصول بنایا, پھر بدل دیا کہ اگر ہمارے بڑے آئیں تو جب آئیں ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے. حضرت مدنی کے آنے پر حضرت نے یہ فرمایا تھا. تو اصول تھے, اصولی زندگی. اب آج کل علماء کچھ اصول بناتے ہیں کہ بھائی اس وقت میں ملنے آئے, فلاں وقت میں. دیکھیے بہت سخت مول صاحب, اصول سخت, اور بے اصولی کرو تو مول صاحب بہت اچھے. بھائی اصول تو قرآن بھی بتا رہا ہے کہ کسی کے مکان پر جاؤ تو پہلے اجازت لو, اجازت ملے تو جاؤ ورنہ واپس ہو جاؤ. اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا, واپس ہو جاؤ, برا نہ لگاؤ. اصول قرآن نے بھی اصول بیان کیے, کسی کے مکان پہ دعوت ہو بہت وقت پہلے مت چلے جاؤ, جب تمہیں بلایا جائے تب جاؤ, اور جب کھانا کھا لو تو باتورے بن کر بیٹھے مت رہو. فاذا تعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث, باتیں کرتے ہوئے بیٹھے نہ رہو. صاحب مکان کو کوئی کام ہوگا, ان کی مستورات پیچھے ہیں, چھوٹا سا مکان ہے, پریشانی ہو رہی ہے, باتیں کرتے ہوئے بیٹھے نہ رہو. اصول ہے قرآن کی. میں اپنا واقعہ بتاؤں, حضرت علامہ حمدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں اس گنہگار کی دعوت تھی ایک موقع پر, تو عشاء کے بعد بہت دیر تک بیٹھے رہے, مغرب کے بعد بیٹھے رہے, پھر عشاء کی نماز پڑھی, پھر عشاء کے بعد کھانا ہوا, کھانا بھی بہت بڑھیا بنایا تھا. لیکن جیسے ہی کھانا کھا کر اٹھا میں اور ہاتھ دھوئے تو مجھے کہنے لگے مولی حنیف فاذا تعمتم فانتشروا, سیدھی بات, فاذا تعمتم فانتشروا. یہ اصول ہیں اور اس پر برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں چاہیے کہ اصول ہی زندگی گزارے. ہمارا قرآن ہمیں اصول سکھاتا ہے, لیکن آج ہماری زندگیوں سے اصول ختم ہو گئے. کسی کے ساتھ فون پہ لگے ہوئے ہیں تو اب فون رکھنے کی بات ہی نہیں کرتے. 20 منٹ, 25 منٹ, 50 منٹ, بعض لوگ تو گھنٹہ باتیں کرتے رہتے, یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے والے کو کچھ کام ہوگا یا نہیں. مولانا تقی صاحب عثمانی فرماتے ہیں رات 2 بجے میرے اوپر فون آیا. مولانا خود فرماتے ہیں 2 بجے مجھ پر فون آیا. فون میں کیا کہا؟ کسی نے یوں پوچھا کہ مولانا یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ تو مولانا نے کہا یزید کی لعنت تو بعد میں, پہلے تم یہ بتاؤ کہ یہ بے وقت کیسا فون. وہ کہنے لگا دوست و احباب بیٹھے ہوئے تھے, بحث چل رہی تھی کہ یزید پر لعنت کرنے کا مسئلہ کیا ہے, تو میں نے سوچا لاؤ مولانا کو پوچھ لوں فون کر کے. یہ ہے ہماری زندگی, یہ بے اصولی. جو اصول پہ چلتا ہے وہ سخت ہوتا ہے, اور جو بے اصولی کرتا ہے وہ اچھا ہوا کرتا ہے. حضرت ثانوی کے وہاں بڑے اصول تھے, بڑے زبردست اصول تھے. 2 صاحب تعویذ لینے آئے تو حضرت کے وہاں اصول یہ تھا کہ پہلے پوچھتے تھے بھائی کس کی تعویذ. اچھا وہ بولے کہ اس کی, تو اس کے مطابق پھر حضرت دوسرا سوال. حضرت کے وہاں تو سوالات بہت ہوتے تھے, بال کی کھال نکالتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اجمالی معافی مانگ لی جائے, اجمالی معافی یعنی مثلا میں نے یوں کہہ دیا, کہا سنا معاف کر دینا, تو معافی ہو گئی. اس کے لیے اس مسئلے کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کو تکلیف ہوئی ہے. سمجھ میں آئے؟ یہ ہے مسئلہ. جمہور نے یہ مسئلہ لکھا ہے, امام بخاری نے یہ مسئلہ لکھا ہے, شامی نے یہ مسئلہ لکھا ہے, اجمالی معافی کافی ہے. اگر سامنے والے نے کہہ دیا جاؤ معاف کر دیا جو کچھ ہے. حضرت تھانوی فرماتے مجھ سے کوئی کہتا تھا کہا سنا حضرت معاف کیجیے, تو حضرت تھانوی فرماتے تھے کیا کہا پہلے بتاؤ. جی حضرت کے وہاں پوچھ ہوتی تھی کیا کہا, کیا کہا تھا آپ نے مجھے بتاؤ. اب وہ کہتا تھا یہ اچھا کیوں کہا تھا, پوچھ ہوتی. حضرت فرماتے میں اس لیے نہیں پوچھتا کہ میں کوئی اپنے آپ کو برا سمجھتا ہوں, میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ ممکن ہے اس نے جو میری برائی کی ہے اگر وہ مجھ میں موجود ہو تو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں. نیت بھی کیسی اچھی تھی. تو حضرت کے وہاں تو بڑے مسائل تھے, بڑے اصول تھے, بڑے ضوابط تھے, اور تو وہ دو تعویذ لینے کے لیے آ گئے. حضرت نے کچھ بھی نہیں پوچھا, تعویذ لکھ کر دے دی, وہ دونوں چلے گئے. حضرت خانقاہ میں پہنچے تو خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کہنے لگے خواجہ صاحب بڑے مزے آ گیا تو میرا وقت بچ گیا. فرمایا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا دو صاحب تعویذ لینے آئے, روزانہ میں تعویذ والوں سے پوچھا کرتا تھا, آج تو میں نے پوچھا ہی نہیں, میرا اتنا وقت بچ گیا. فرمایا حضرت اس شکل کے تھے وہ لوگ؟ فرمایا ہاں اس شکل کے تھے. فرمایا وہ ابھی خانقاہ میں آ کر گئے, یہاں وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے باتیں کر رہے تھے. مولانا جی کیسے بڑے ہیں کہ ان کو ہمارے دل کا پتہ چل گیا اور اسی کے مطابق تعویذ لکھ دی, کتنے بڑے جاننے والے ہیں. حضرت تھانوی نے فرمایا کم بختوں نے مجھے عالم الغیب ثابت کر دیا. فرمایا اب کے پھر پوچھ لیا کروں گا کہ کس کا تعویذ چاہیے. تو بڑے اصول تھے حضرت کے وہاں. تو اصولی زندگی میں مزہ بھی ہوتا ہے. اب اسی اصولی زندگی کو لوگوں نے کہا سخت ہے. حضرت نے اسی کو فرمایا ایک ملفوظ میں, فرمایا لوگ کہتے ہیں اشرف علی قصاب ہیں, قصاب جانتے ہیں نا جانور کاٹنے والا, قصاب ہے. حضرت نے فرمایا کیا کروں, لوگ بیل بن کر آتے ہیں تو مجھے قصاب بننا ہی پڑتا ہے, سیدھے سیدھے آئیں گے میں بھی سیدھا سیدھا رہوں گا. خیر یہ بات تو ضمناً آ گئی, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت اقدس تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں قحط پڑا تھا. تو ایک دیہاتی آدمی تھا, اس دیہاتی آدمی نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, بادشاہ کے پاس جا کر مطالبہ رکھوں. لیکن بیوی نے کہا بڑوں کے پاس تو ہدیہ لے کر جاتے ہیں نا, کچھ ہدیہ لے کر جاؤ. کہا کیا لے کر جائیں ہدیہ, گھر میں تو کچھ ہے نہیں. تو کہا میں نے تھوڑا سا پانی چھپا کر رکھا ہے گزشتہ سال بارش کا, اس میں سے تھوڑا لے جاؤ, جیسے ہمارے وہاں پانی نہیں بادشاہ کے وہاں بھی نہیں ہوگا, تو اس پانی سے بادشاہ خوش ہو جائے گا. اب وہ مٹکے میں بھر دیا پانی اور اوپر سے بند کر دیا, ویسے بھی وہ پانی تو بدبودار تھا سال بھر کا پڑا ہوا. بادشاہ کے پاس لے کر گئے, اس زمانے میں اتنی سیکیورٹی تھوڑی ہوا کرتی تھی جیسے آج ہوا کرتی ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتے. اندر جانے دیا, ہارون رشید نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہاں فلاں جگہ سے. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں آپ کے دربار میں. کہا کیا؟ کہا قحط پڑا ہے پانی نہیں ہے, تو آپ کے لیے پانی لے کر آیا ہوں کہ آپ کے پاس بھی پانی نہیں ہوگا. کھولا تو وہ بدبو تھی, لیکن ہارون رشید نے اس کی دل جوئی کے لیے کہا بہت اچھا پانی ہے, بہت اچھا پانی ہے, لے لو اس پانی کو اپنے شاہی خزانے میں رکھو, ہمیں کام میں آئے گا, اور اس کی مٹکی بھر کر اتنی اشرفیاں دے دو. دے دی اپنے وزراء کو, اپنے نائبین کو, یا اپنے نوکر چاکر کو. فرمایا جب یہ جانے لگے تو اپنے محل کے پیچھے کے راستے سے اس کو ذرا نکالنا تاکہ دریائے نیل ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کتنا پانی ہے. پورا دریا یہاں تو بہ رہا ہے, تیرے اتنے سے پانی کی مجھے کیا ضرورت, ذرا اس کو دکھا دینا. اب وہ جب وہاں سے نکلا تو اس نے پوچھا یہ کیا؟ کہا یہ دریا نیل ہے, یہ سارا پانی ہے اور بادشاہ کے گھر میں یہیں سے پانی. تو وہ دل دل میں شرمندہ ہوا کہ میں نے غلط ہدیہ پیش کر دیا, لیکن بہرحال وہ روانہ ہوا. حضرت تھانوی نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد یوں لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم گندی عبادتوں کو لے کر جب اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اللہ یہ کہے گا چلو اچھا ہوا تو ہدیہ لے کر کے آیا, ہمارا ہدیہ قبول کر کے وہ جنت تو دے گا, لیکن وہ یوں کہے گا کہ میرے فرشتے جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں ذرا ان کے قریب سے گزار دو تاکہ ان کو پتا چلے کہ میں تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہوں, تیرے رکوع کا محتاج نہیں ہوں. میرے فرشتے زندگی بھر سجدوں میں پڑے ہیں, رکوع میں پڑے ہیں, قیام میں پڑے ہیں, یہ تو بہانے ہیں کہ جس بہانے پر اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مقدس شریعت کو اپنی روحانی چیز بنائیں اور اس کے اوپر چلنے کی کوششیں کریں, اپنے معاملات صحیح کریں, اپنی عبادتیں صحیح کریں, نمازوں کی پابندی رکھیں, اللہ سے توبہ کریں. مالم یغر گر, جب تک کہ عالم سقرات شروع نہیں ہوگا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ جل شانہو ہم تمام کو معاف فرمائیں, بارش کے لیے خاص دعا فرمائیں, علاقہ بارش سے خالی ہے. اللہ اپنا فضل فرما دے, رحم فرما دے, صدقہ بھی نکالا جائیں اس کے لیے, مل کر صدقہ بھی نکالا جائیں, ضرورت ہو صلاۃ استسقیٰ بھی پڑھ لی جائیں, بارش کی نماز بھی پڑھ لی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بڑے ہیں ان کے وہاں درخواست بھی بھیجی جائیں کہ آپ بارش کے لیے دعا فرمائیں. اللہ ہمیں اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا, اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل. اللہم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما دے. مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے, بلکہ میرے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ بارش رکی ہوئی ہے. اے اللہ بے زبان جانور بھوکے مر رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں. مالک ہم پر رحم نہ کھاوے نہ کھاوے, کم سے کم بے زبان جانوروں پر رحم فرما دے, اور ان کے صدقے میں ہمیں پانی نصیب فرما دے, ان کے صدقے میں ہمیں پانی نصیب فرما دے. گناہ ہم نے کیے ہیں, انہوں نے نہیں کیے, قصور ہمارے ہیں ان کے نہیں ہیں, ظلم ہم نے کیا انہوں نے نہیں کیا. اے اللہ تیری نعمتیں کھا کر تیری دی ہوئی طاقت کو ہم نے تیرے خلاف استعمال کیا, انہوں نے نہیں کیا. میرے مالک آپ ان پر رحم کھا کر رحمت کی بارش عطا فرما دیجئے. اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دیجئے, اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دیجئے. اے اللہ دھوپ کو گرمی کو ختم فرما دیجئے, اپنی عنایتیں فرما دیجئے. اللہم اسقنا غیثا مغیثا, ہنیئا مریئا مریئا, نافیا غیر ضالین, عاجلا غیر عاجل. اے اللہ فوری بارش عطا فرما, اللہ فوری بارش عطا فرما, فوری بارش عطا فرما. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرما. اے اللہ تو ہمیں نہ دیکھ, تیری شان رحمت کو دیکھ لے. اے اللہ تیری شان غفاریت کو دیکھ لے, تیری شان رحمانیت کو دیکھ لے, تیری شان عفو درگزر کو دیکھ لے. میرے مالک آپ اپنی شان دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی جائز تمنا پوری فرما, ہماری حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما, اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے, متقی اور پرہیزگار بنا دے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, بگڑنے سے, پھسلنے سے, زلالت سے, گمراہیوں سے, غلط دوستیوں سے, غلط صحبتوں سے. اے اللہ ہماری اولادوں کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ بے قصور جیل میں ہیں رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما, بیمار ہیں شفائے دائمہ عطا فرما, مرحوم ہو چکے ہیں مغفرت فرما, مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ یہ علماء کا مجمع ہے, یہ صلحاء کا مجمع ہے, یہ نیکوں کا مجمع ہے. الہ العالمین تو ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے. اس میں سفید داری والے ہیں. اے اللہ تیرے حبیب نے کہا ہے کہ تو تو سفید داری والے سے حیا کرتا ہے, تجھے سفید داری کا واسطہ ہے. ان کے صدقے میں اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, صالحین کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لے, نیکوں کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لے, حفاظ کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لے, علماء کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لے, بے قصور جانوروں کے صدقے میں بارش عطا فرما دے, رحمت عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ تو ملی حمزہ کی برکت ہو گئی, ورنہ یہاں تک کوئی پروگرام ہی نہیں تھا.